جگہوں سے قرآن کریم کی آیات یا ان کے ٹکڑے اس کا جز پڑھا گیا. ان چار جگہوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے چار ایسی صفات کا بیان فرمایا ہے جو بہت آسان ہے, کوئی خاص محنت نہیں ہوتی اور پیسہ تو خرچ ہوتا ہی ہے, کوئی خاص محنت بھی نہیں ہوتی, لیکن فائدہ بہت بڑا ہے, بہت عظیم فائدہ ہے. چار صفات, ایک تو صبر اور دوسری شکر, تیسری استعاذہ یعنی اللہ سے پناہ مانگنا, اور چوتھی استغفار. یہ چار چیزیں ہیں, بس صرف ان کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے, باقی اور کچھ نہیں. تھوڑا یاد رکھنا ہے, اہتمام کرنا ہے, موقع پر یاد رکھنا ہے ہر چیز کو ان چاروں میں سے جس کا موقع ہو, اور اہتمام کرنا ہے, پڑھنا ہے, بس اور کچھ نہیں. لیکن فائدہ بہت عظیم ہے. تو اس میں پہلے تو صبر ہے. صبر کہا جاتا ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ طبیعت کے خلاف جو چیزیں پیش آئیں, اور ایسا بہت ہوتا ہے. دن رات میں ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو طبیعت کے خلاف پیش آتی ہیں. بس کرنا یہ ہے کہ اس میں صبر اختیار کیا جائے. صبر کہتے ہیں اس کو ہے, طبیعت کے خلاف چیزیں پیش آئیں ان کو اللہ کے لیے ان کا تحمل کرنا, برداشت کرنا, اور کوئی ناشکری کی کا عمل یا ناشکری کی بات زبان سے نہ نکالنا, اسی کو صبر کہتے ہیں. اس کا انعام بہت بڑا ہے. اچھا, صبر کی قسمیں ہیں. ایک تو یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت پر, الصبر علی الطاعات, اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا. صبر یذیرو کے معنی جمنے کے ہیں, ڈٹ جانا, جم جانا. تو اللہ کی اطاعت پر جم جانا, نماز قضا نہیں کرنی, نماز چھوڑنی نہیں. جب آپ نے یہ عزم کر لیا اللہ کی اطاعت پر جم جانے کا, تو بہت سارے ایسے مواقع آئیں گے کہ نماز پڑھنے کو جی نہیں جائے گا, لیکن اس وقت طبیعت پر جبر کر کے اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے. سردیوں کی راتیں ہیں, شدید سردیاں ہیں, جی چاہتا ہے کہ آدمی بستر میں رہے, لیکن نہیں, اللہ کا حکم آ گیا کہ اب فجر کی نماز پڑھو, بستر چھوڑو. اور پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اس وقت نیند میں مزہ بھی بہت آتا ہے, کیونکہ شیطان خوب تھپکیاں دیتا ہے کہ سوتے رہو. مجھے یاد آیا حکیم الامت مجدد الملت, یہ جو چار چیزیں ہیں یہ بھی حضرت کے ملفوظات میں ہیں. میں تو خالی تشریح کر رہا ہوں, ملفوظات میں یہ چار چیزیں لکھی ہیں کہ اگر چار چیزیں اختیار کر لو تو خود ہی محسوس کرو گے کہ کتنا بڑا فائدہ حاصل ہو رہا ہے, خود پتہ چل جائے گا. یہ تو حضرت نے اس کا کچھ قریب قریب اس طرح کے الفاظ میں حضرت نے یہ فرمایا تھا, یہ چار چیزوں کا. میں نے سوچا آج اس کی کچھ تشریح کر دی جائے. تو حضرت ہی کے ملفوظات میں ہے, ایک دفعہ وہ اس میں تربیت السالک میں ایک آدمی نے خط لکھا حضرت کہ میں فجر کی نماز کے لیے اٹھ تو جاتا ہوں لیکن بستر چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی, میری نماز نکل جاتی ہے, بیدار ہو جاتا ہوں لیکن اٹھ نہیں پاتا, بستر چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی. اور غالباً یہ سردیوں کے زمانے میں اس نے لکھا ہوگا کہ ایسا ہو جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ تم یہ کیا کرو کہ جب جاگ جانے پر تمہاری ہمت نہیں ہو رہی بستر چھوڑنے کی تو سانس لینا چھوڑ دو, سانس بند کر دو, بس یہ کام کرو. اور اپنے نفس سے کہو کہ اگر تم مجھے فجر کی نماز نہیں پڑھنے دیتا تو جا میں بھی تجھے سانس نہیں تنفس فراہم نہیں کروں گا. اگلا ہی خط ان صاحب کا آیا کہ حضرت اصلاح ہو گئی الحمدللہ, بس یہ ہے اللہ والے نسخے بتا دیتے ہیں. اللہ والے یہ روح کے معالج ہیں, روحانی ڈاکٹرز ہیں, یہ نسخے بتا دیتے ہیں. نسخہ بتا دیا حضرت نے کہ سانس روک لو, اس نے عمل کر لیا فائدہ ہو گیا. جب کوئی آدمی سانس نہ لے, ادھر نفس کہہ رہا ہو کہ بہت مزہ آ رہا ہے نیند میں اور ادھر اس نے سانس روک دیا کہ نہیں اگر بستر نہیں چھوڑے گا تو میں بھی سانس نہیں لوں گا, تو نفس خود ہی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا مستوفی صاحب نماز پڑھ لیجیے, خدا کے واسطے ہمیں جان سے نہ ماری. یہ ہے اللہ کی اطاعت پر جمنا, الصبر علی الطاعات, اللہ کی اطاعت پر ایسے جمنا پڑے گا, اس کو کہتے ہیں صبر. یہ نہیں کہ بس تھوڑا بہت رچنی سی ہم نے مزاحمت کر لی اور پھر نفس نے وہ کام کرا لیا جو وہ چاہتا تھا. باقاعدہ ہمت والا قدم اٹھانا پڑے گا. اب دیکھیے سانس روکنے سے کتنا بڑا فائدہ حاصل ہو. حضرت نے یہ تھوڑی فرمایا تھا کہ جب تک دم نہ نکل جائے سانس ہی روکے رکھو, سانس روک لو خود ہی نفس کہہ رہا ہاں نہیں ٹھیک ہے. النفس تقتلی ان تم ہل ہو شب علا حب رضا و ان تفطم ہو یا انفطم ہو. علامہ بوسیری رحمت اللہ علیہ صاحب قصیدہ بردہ, بڑا عجیب شعر ہے یہ, بہت عجیب شعر. فرمایا کہ نفس تو تمہارا بچے کی طرح ہے, بچے کو جیسے ڈراتے ہیں وہ ڈر جاتا ہے. ان تفطم ہو شب علا حب رضا و ان تم ہل ہو, اگر تم نے اس نفس کو مہلت دی تو مہلت دینے پر جیسے بچے کو مہلت دے دی جائے, وہ بڑا ہوتا رہے اس کو دودھ پلاتی رہے اس کی ماں, تو اس سے وہ دودھ اس کا چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اگر تم اس کی وَإِن تُفْطِمُوا يَنْفَطِمُوا, اگر تم اس کا دودھ چھڑانے کی کوشش کرو جیسے مائیں کرتی ہیں تو دودھ چھوڑ بھی دیتا ہے بچہ. اور روٹی وغیرہ یہ اس طرح کی چیزیں ٹھوس چیزیں وہ کھانی شروع کر دیتا ہے. تو نفس بھی ایسے ہی ہے, یہاں پر بھی ایسے ہی ہوا, اس کو ڈرایا گیا, دیکھو میں سانس روک رہا ہوں, ڈر گیا. تو اس کو قابو کرنا بڑا آسان ہے, بس اللہ والوں سے تعلق ہو, وہ طریقے بتا دیتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے صبر کی قسم, اطاعت پر صبر کرنا, اللہ کی اطاعت میں جمے رہنا. دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکنا, یہ بھی صبر ہے. اللہ کی اطاعت میں بھی نفس کے خلاف, طبیعت کے خلاف چیزیں پیش آئیں گی. تراویح پڑھنے کو جی نہیں چاہ رہا, تو آپ آ گئے تراویح میں, رمضان شریف آنے والے, ہمت نہیں ہو رہی, کچھ آج تھکن زیادہ ہے, آپ آ گئے. یہ بھی اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا ہے, جمے رہنا ہے. فجر کی نماز کو جی نہیں چاہ رہا, آپ آ گئے, یہ اللہ کی اطاعت پر جمے رہنا ہے. اور یہ تو بہت زیادہ ہوگا کہ گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے, آپ نے نہیں کیا, یہ بھی اللہ کی نافرمانی سے رکنا, یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. اور یہ تو ظاہر ہے کہ بہت ضروری ہے, اس کے بغیر تو ہم متقی بن ہی نہیں سکتے. اور تیسری قسم ہے جو آج کل جس کو ہم صبر کہہ دیتے ہیں, اور فن جس کو صبر کہا جاتا ہے, الصبر علی الشدائد. کوئی مصیبت ٹوٹ پڑی, کوئی آفت آ گئی تو اس کو برداشت کر لیا, ہم کہتے ہیں بڑا صبر کیا ہے سر. حالانکہ یہ صبر کا ایک ٹکڑا ہے, ایک جز ہے, پورا صبر نہیں ہے. فرض کریں کہ ایک آدمی مصیبتوں کو برداشت کر لیتا ہے, کوئی کلمہ زبان سے ناشکری کا نہیں نکالتا, اور نہ کوئی عمل ایسا کرتا ہے جو ناشکری کا عمل ہو کسی مصیبت کے ٹوٹ پڑنے پر. لیکن جو صبر کی اور جو دو قسمیں ہیں, نہ وہ اللہ کی اطاعت پر جمتا ہے, نماز پابندی سے نہیں پڑھتا, گناہوں سے رکتا نہیں, تو یہ صابر نہیں کہلائے گا. ہاں دنیا والے چاہے اس کو صبر کرنے والا سمجھے, یہ صابر نہیں, یہ صبر کا ایک حصہ ہے صرف. تو ان تینوں چیزوں کو ملا کر صبر بنتا ہے, اللہ کی اطاعت پر بھی جمع رہے آدمی, اللہ کی نافرمانی سے بھی رکتا رہے, اور نمبر تین یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی جو طرف سے جو مصیبتیں, آزمائش ہیں, امتحانات آئے, ان کو برداشت کرے, صبر کرے, اس کو صبر کہا جاتا ہے. اور اس کو فرمایا گیا کہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کے دو بڑے انعام تو اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں نقل فرمائے, ذکر فرمائے, کہ اور چیزوں کا تو حساب معلوم ہے کہ اتنا ملے گا, اتنا ملے گا, تلاوت پر اتنا ملے گا, سجدے پر اتنا ملے گا. صبر کے معاملے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. صبر کرنے والوں کو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے اللہ عطا فرمائیں گے. اور جس اجر کو اللہ بغیر حساب کے عطا فرمائے وہ کتنا بڑا اجر ہوگا. انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. ایک صبر کے بارے میں اللہ نے ایسے عجیب الفاظ استعمال فرمائے, اور ایک حج کے بارے میں بھی بڑے عجیب الفاظ ہیں. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ غَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. آگے فرمایا لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ. یہ کرو گے یہ ملے گا, یہ کرو گے یہ ملے گا. حج کے بارے میں فرمایا کر کے دیکھو, تم خود دوست دیکھ لو گے کیا ملتا ہے تم. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ, تاکہ وہ مشاہدہ کر لیں کیا کیا ان کو منافع فوائد حاصل ہوں گے حج. یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں. اور صبر کے بارے میں یہ فرمایا, یہ بھی بڑے عجیب الفاظ ہیں کہ بغیر حساب و کتاب کے دیا جائے گا. بنی اسرائیل کے مقتدا حضرات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے ان کو اپنے وقت کا امام بنایا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہدایت دیتے تھے ہمارے احکامات کی طرف لوگوں کو بتاتے تھے، یعنی اللہ نے ان کو ایسا مرتبہ عطا کیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے احکامات کی طرف متوجہ کرنے والے بن گئے، امام بن گئے اپنے وقت کے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کب؟ لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا، وہ یہی صبر کی تینوں قسمیں، اطاعت پر جمے رہے، نافرمانی سے رکتے رہے، اور جو مصیبتیں آتی رہیں ان پر صبر کرتے رہے، ان کو تحمل سے برداشت کرتے رہے، تحمل کرتے رہے ان پر۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، لوگوں کو حق بات کی تلقین کرتے رہے، اور جب کوئی آدمی لوگوں کو حق بات کی تلقین کرے تو آزمائشیں آتی ہیں، تو صبر کرتے رہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین خود بھی کرتے رہے، صبر خود بھی کرتے رہے۔ تو صبر پر انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ اپنے وقت کا امام بناتے ہیں۔ جب ان تینوں چیزوں کو آدمی اختیار کر لے، صبر کی تینوں قسموں کو، تو اللہ اس کو اپنے وقت کا امام بنا دیتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، بغیر حساب و کتاب کے اللہ اجر و ثواب جس کو کہہ رہے ہوں وہ کتنا بڑا ہوگا، یہ عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسری بات، تیسرا انعام جو منقول ہے وہ یہ کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالی کی معیت حاصل ہو جاتی ہے صبر کرنے والوں۔ بہت بڑا انعام ہے، اور صبر کا طریقہ بھی اللہ تعالی نے قرآن میں بتا دیا۔ اللہ فرمایا کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے تو ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں بھی ہیں اور عام رحمتیں بھی ہیں، صلوات اور رحمت۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت یافتہ ہونے کی سند بھی مل رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ انعامات ہیں صبر پر، لیکن میں پھر عرض کروں گا کہ ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام صبر ہے۔ اللہ کی اطاعت پر جمنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے رکتے رہنا، اجتناب کرتے رہنا، اور آزمائشیں، امتحانات، بلائیں، بیماریاں، ان کو اللہ کے لیے برداشت کرنا۔ اور دوسری چیز ہے شکر، ان چار چیزوں میں سے دوسری چیز شکر ہے، یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جنت میں کوئی اور عبادت نہیں ہوگی، وہاں صرف ایک عبادت ہوگی، ایک عبادت وہاں یہ ہے کہ شکر ادا کریں گے۔ ان کا جملہ قرآن کریم میں منقول ہے، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ، وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، الحمد للہ، الحمد للہ، الحمد للہ، مختلف پیرایوں میں اہل جنت اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں۔ تو یہ واحد عبادت ہے جو جنت میں بھی جاری رہے گی۔ الحمدللہ اور آپ یہ دیکھیے قرآن کریم کا آغاز اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. یہ بہت بڑی علامت ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت پسند ہے. صبح اٹھتے ہی جو ہم سے الفاظ کہلوائے جاتے ہیں وہ بھی یہی ہیں. اب اٹھ گئے اللہ کا شکر ادا کرو الحمدللہ الذی الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. بیت الخلاء گئے تو پھر دعا اس کے بعد پھر دعا پڑھو الحمد للہ الذی یعنی اللہ کی تعریف ہے اذهب عن الاداء وعافانی الحمد للہ الذی اذهب عن الاداء وعافانی. لباس پہنو تو پھر تعریف کرو اللہ کی الحمد للہ الذی کسانی هذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ. بس صبح اٹھتی ہم سے یہ رٹ لگوائی الحمد للہ الحمد للہ. ناشتہ کرو صبح کے وقت پھر یہی الحمد للہ اس کے بعد. تو یہ وہ عبادت ہے کہ اور دن کے اور ایام میں آپ دیکھ لیجیے کھانا کھاؤ تو اللہ کا شکر ادا کرو, پانی پیو تو اللہ کا شکر ادا. کتنی دفعہ موقع آئے گا پانی پینے کا, ہر سانس کے اوپر الحمدللہ کہنا سنت ہے. جب آدمی پانی پیتا ہے نا اور تین سانسوں میں پیے یہ بھی سنت ہے, لیکن یہ بھی یاد رکھیں کم سے کم تین سانس. کبھی کوئی اگر سات آٹھ سانسوں میں پانی پی رہا ہے, زیادہ گرم پانی ہے یا ٹھنڈا پانی ہے وہ زیادہ سانسوں میں پیا جاتا ہے, آٹھ دس سانس میں پیا تو یہ خلاف سنت نہیں ہے, یہ بھی سنت کے مطابق ہی ہے. تو کم سے کم تین سانس, اور اگر پانی تھوڑی مقدار میں ہو تو اس کو حضور نے دو سانسوں میں بھی پیا ہے. اور یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر تھوڑا سا پانی ہو آپ اس کو تین سانسوں میں پینے کی کوشش کریں گے اس کی لذت ہی ختم ہو جائے گی, تو حضور نے اس کو دو سانسوں میں پیا ہے. کیسا حضور کے ایک ایک عمل میں ہدایت ہے اور ہماری آسانی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جب آدمی سانس پانی پیتا ہے تو ایک سانس باہر آتا ہے, اس سانس کے باہر آتے ہوئے الحمدللہ کہتے ساتھ ساتھ الحمدللہ. آپ نے کہا وہ سانس بھی باہر آ گیا. تو یہ رٹ لگوائی گئی ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہم لک الحمد ولک الشکر. اور قرآن کریم میں فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. تم اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دیں؟ بڑے عجیب الفاظ ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دیں؟ ان شکرتم وآمنتم, اگر تم شکر ادا کرو ایمان لے آؤ شکر ادا کرو. ایمان والے تو الحمدللہ ہم سب ہیں, بس شکر ادا کرنا ہے. تو بس طریقہ اس کا یہ ہے جہاں آپ نے کوئی نعمت دیکھی, اللہ نے مجھے گھر دیا ہے الحمدللہ, اللہ نے اولاد دی الحمدللہ, اللہ نے بیوی دی الحمدللہ, گھر میں داخل ہوئے تو گھر میں حالات نہیں ہیں درست ہیں, کوئی حادثہ پیش نہیں آیا ہوا, کوئی حالات ایسے ہیں الحمدللہ. کھانا سامنے آیا حضور اچھے کھانے کو دیکھ کر, ہمارا تو ہر کھانا ہی ہوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعتبار سے تو ہمارا تو ہر کھانا ہی عمدہ ہے. عمدہ کھانے کو دیکھ کر حضور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے الحمدللہ. جو نعمت گاڑی دی اللہ نے الحمدللہ, اللہ نے سواری دے دی الحمدللہ, گھر سے نکلے سواری اپنی نہیں ہے لیکن سواری جلدی مل گئی الحمدللہ, سیٹ مل گئی الحمدللہ, گرمیوں میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آ گیا الحمدللہ. وہ الذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ. وہی تو ہیں جو گرمیوں میں ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں جن میں رحمت پوشیدہ ہوتی ہے. رحمت کی پوشیدگی کی علامت یہی ہے, گرمی میں ٹھنڈی ہوا ہو اس سے سکون ملتا ہے, یہ سکون علامت ہے کہ اس ہوا میں رحمت تھی. وہ الذی یرسل الریاح بشرا بین, ارے اللہ کا شکر ادا کرو وہی تو ہے یہ رحمت والی ہوا چلائی تمہیں سکون ملا. الحمدللہ، بس جو طبیعت کے موافق چیز پیش آئے الحمدللہ، جس نعمت پر نظر پڑے الحمدللہ، اس کی ہم رٹ لگا لیں تو جنت کا یہ عمل ہے اگر ہم یہاں کرنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ ایک جگہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، میں نے تفاسیر دیکھی کہیں پر یہ ملا تو نہیں، لیکن یہ تفسیری اصول کے خلاف بھی نہیں ہے ترجمہ، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، یہ آیت ہے سورہ محمد کی. اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کریں گے، عَرَّفَهَا لَهُمْ، ان کو پہلے سے ہی اس جنت کو ان کے لیے جانا پہچانا بنایا گیا ہوگا، اللہ نے بنا دیا ہوگا ان کے لیے جانا پہچانا. اس کا ایک ترجمہ میں یہ بھی کر لیتا ہوں، اور یہ کسی تفسیری اصول کے خلاف بھی نہیں ہے، کہ جنت سے باہر رہنی، دنیا میں رہتے ہوئے انہوں نے جنت کی صفات اپنا لی ہوں گی، اہل جنت کی جو جنت والوں کی صفات ہونی چاہیے وہ یہاں صبر ہے، شکر ہے، کینے سے پاک ہونا ہے، تکبر سے پاک ہونا ہے، یہ چیزیں انہوں نے یہیں اپنا لی ہوں گی، تو یہ جانی پہچانی ہو گئی جنت ان کے لیے. وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اللہ ان کو ایسی جنت میں داخل کریں گے جس کو، جس جنت کو اللہ نے ان کے لیے پہلے سے جانا پہچانا بنا دیا ہوگا. اور ایک تفسیر اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ جنت، اہل جنت کو جنت میں اپنا مقام تلاش کرنے میں، جگہ تلاش کرنے میں مشکل نہیں ہوگی. ارے بھائی، کسی فرشتے سے پوچھ رہے ہیں یہ پتہ تو بتا دو کہاں ہے، ایسا نہیں ہوگا، ان کو پہلے ہی پتا ہوگا ہماری جگہ کہاں ہے. یہ تفسیر بھی کی گئی ہے، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ. اور شکر کرنے سے تکبر سے بھی حفاظت ہوتی ہے، کیونکہ شکر کیا جاتا ہے نعمت پر، اور نعمت کا اپنے آپ کو اہل نہ سمجھتے ہوئے شکر ادا کرنا، یہ بھی شکر کا جز ہے. شکر کی تکمیل میں یہ بھی داخل ہے کہ اس نعمت کا اپنے آپ کو اہل نہ سمجھے. گاڑی پر شکر ادا کیا، اے اللہ اس گاڑی کے میں قابل نہیں تھا، آپ نے دے دی، آپ کا شکر، الحمدللہ، یہ کہہ کر شکر ادا کرے، یہ سوچ کر. جو جتنی نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے، یہ سوچ کر یہ بھی دل میں ہو کہ میں ان نعمتوں کے قابل نہیں تھا، جتنی میں نے نافرمانیاں کی ہیں، تو یہ اصولاً تو یہ نعمتیں ملنی نہیں چاہیے تھیں، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دی ہیں، الحمدللہ، یہ سوچ کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ جتنی ہماری طرف سے نالائقیاں ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے اتنی عطائیں ہو رہی ہیں، الحمدللہ. تو یہ دوسری عبادت ہے شکر. تیسری عبادت، تیسرا عمل ہے استعاذہ، یعنی اللہ سے پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ میں آ جانا. دو چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں روز مرہ کی زندگی میں پیش آتی ہیں بہت زیادہ. نمبر ایک، گناہوں کے مواقع. نمبر دو، خطرات، جس کو آج کل ہم کہہ دیتے ہیں، جس کی ترقی یافتہ شکل ہے ڈپریشن یا ٹینشن. ٹینشن رہتی ہے، فلاں سے پیمنٹ لینی ہے، فلاں یہ کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے، کیسے ہوگا. یہ خطرات جب پیش آئیں یا گناہ کا موقع پیش آئے، اور یہ تو بہت آئے گا، دونوں مواقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں استعاذہ، ہماری پناہ میں آ جاؤ. بس اتنا کام کرنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے. ہاں، شکر پر ایک بات یاد آئی، حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس دعا کو نقل کیا ہے مناجات مقبول میں، اور بڑی عجیب دعا ہے. میں اس لیے عرض کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق دے، مناجات مقبول پڑھنی چاہیے، ایک منزل روز پڑھنی نہیں چاہیے. تو اس نے یہ دعا نقل کیا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين والتنفس كل نفس. یہ دعا ہے کہ اللہ جب تک آپ کی ذات قائم و دائم ہے میری طرف سے آپ کا شکر ادا ہوتا رہے. اب یہ ایسے الفاظ ہیں, ہم اگر سوچیں بھی نا ان مضامین کو ہم سوچ نہیں, ایسے مضامین بنا نہیں سکتے تھے جو حضور نے ہمیں دے دی. جب تک آپ کی ذات قائم و دائم ہے میری طرف سے آپ کا شکر ادا ہوتا رہے. اب آپ شکر ادا نہیں بھی کر رہے تو بھی ادا ہوتا رہے اگر آپ ان الفاظ کو معمول بنا لیں پڑھنے کا, اور اس کا معمول کا طریقہ یہی ہے مناجات مقبول پڑھا کریں. اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامك ولک الحمد حمدا خالدا مع قلودك. جب تک آپ کی ہمیشہ کی قائم ہے اس وقت تک ہمیشہ میری طرف سے بھی آپ کا شکر ادا ہوتا رہے, اور ظاہر ہے اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہی رہیں گے. ولک الحمد حمدا لا منتہا له دون مشیتك. ایسا آپ کا شکر ہو کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہ ہو اس شکر کی. وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا لَا يُرِيدُ قَائِلُهُ إِلَّا رِضَاكَ. ایسا آپ کا شکر ادا ہو کہ اس میں سوائے آپ کی رضا مندی کے اور کوئی مقصود, یعنی اخلاص والا شکر ہو. وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرْفَةِ عَيْنٍ. ہر پلک جھپکتے کے وقت میرا شکر ادا ہو. عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اور ہر سانس اندر آئے باہر جائے اس وقت آپ کا شکر ادا ہو. یہ ایسے الفاظ ہیں, آپ کی پلک جھپکے گی آپ کا فرشتے آپ کا شکر لکھیں گے. سانس آپ اندر لیں گے باہر نکالیں گے آپ کا شکر لکھا جائے گا. یہ بڑے عجیب الفاظ ہیں. عبادت نہ کرتے ہوئے بھی عبادت ہو رہی ہے. اور ایسا مضمون ہم سوچنا بھی چاہیں تو ہم سوچے بھی تو ہم نہیں بنا سکتے جو حضور ہمیں دے کر گئے ہیں. یہ بہت بڑا تحفہ ہے ہم جیسے لوگوں کے. تو یہ شکر ادا ہو رہا ہے, بہت بڑی عبادت ہے جو یہاں رہتے ہوئے ان الفاظ میں اگر کوئی آدمی کرتا رہے تو یہ مستقل شکر میں لکھا جائے گا. وہ سوتے ہوئے بھی شکر میں لکھا جائے گا, جاگتے ہوئے بھی شکر میں لکھا جائے گا, پلک جھپکتے ہوئے بھی شاکر شمار ہوگا, سانس لیتے ہوئے بھی شاکر شمار ہوگا. اب اندازہ لگائیں کتنی دفعہ ہم پلک جھپکتے ہیں اور کتنی دفعہ ہم دن میں سانس لیتے ہیں اور رات میں سانس لیتے ہیں. سانس کا تو یہ عمل سوتے وقت بھی نہیں رکتا, شکر لکھا جا رہا ہے سوتے وقت. تو بہت عظیم دعا ہے یہ. تو یہ دو عمل ہوئے. تیسرا عمل میں عرض کر رہا تھا کہ استعاذہ. استعاذے کی دو جگہوں پر ہمیں ضرورت پڑتی ہے. ایک تو فکر کے وقت, یا جس کو ہم ٹینشن ڈپریشن کہہ دیتے ہیں, اور دوسرے خطرات یعنی وہ گناہ کے وقت, گناہ کے موقع پر. ان دو موقعوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عمل دیا ہے. جب تمہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب تمہیں شیطان غلغلائے تو تم اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جب دل میں خیال آئے, دل کا میلان ہو رہا ہو, طبیعت کا میلان ہو رہا ہو گناہ کی طرف, گناہ کا جی جا رہا ہو, سات مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. سات مرتبہ نہیں, تین مرتبہ تو پڑھ ہی لیں, پانچ مرتبہ پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور پھر اللہ کی رحمت کا کرشمہ دیکھیں کہ کیسے اللہ گناہ سے حفاظت فرماتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ ایسے الفاظ ہیں جو سب کو یاد ہوتے ہیں, عام طور پر سب کو یاد ہوتے ہیں. ورنہ ایک جگہ اور بھی ہیں کچھ ذرا مختلف الفاظ ہیں. وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ. اور یہ زیادہ بہتر ہے کہ یہ الفاظ پڑھے جائیں, لیکن یہ الفاظ ہر ایک کو یاد نہیں ہوتے. اعوذ باللہ سب کو یاد ہوتی ہے, اس لیے یہ پڑھ لیں, اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں. ورنہ اعوذ باللہ سے افضل یہ الفاظ ہیں, رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. شیطان کے ورغلانے سے میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں, اور جب بھی شیطان شیاطین میرے پاس آئیں مجھے ورغلانے کے لیے آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیا کیجیے. ان الفاظ کا مفہوم یہی ہے. تو بس تیسرا عمل یہ ہے جو ہمیں فکر پریشانی لائق ہو رہی ہو بس اس وقت ہم کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. جب ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے وہ کام آسان ہو جائے گا. اللہ نے یہ الفاظ دے دیے, یہ الفاظ ادا کر لو تو ہم اپنی پناہ میں لے لیں گے. جب اللہ اپنی پناہ میں لے لیں گے پھر اللہ اس کام کی خود ہی کفیل ہو جائیں گے. اور دوسرے گناہ کا موقع, اس موقع پر ہم اس کو پڑھ لیں بس انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی گناہ. یہ متقی بننے کا بہت آسان راستہ بتا رہا ہوں. جب گناہ کا خیال میدان ہو, طبیعت کا جی چاہ رہا ہو کہ بھائی گناہ کرو فلاں گناہ کرو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس وقت جی نہیں چاہے گا, لیکن جی نہ چاہتے ہوئے بھی ہم کریں یہ کام. آپریشن کا جی نہیں چاہتا, انجیکشن لگوانے کو جی نہیں چاہتا, کڑوی گولی نکلنے کو جی نہیں چاہتا, مگر ہم نکل لیتے ہیں, انجیکشن لگواتے ہیں, آپریشن کرواتے ہیں. بعض آپریشن تو ایسے ہوتے ہیں جن میں زندگی موت کی کشمکش ہوتی ہے, تو لکھوا لیا جاتا ہے, سائن کروائے جاتے ہیں, پھر بھی ہم کرواتے ہیں آپریشن, فیس بھی ادا کرتے ہیں. تو نہ چاہتے ہوئے بہت سے کام ہم کرتے ہیں. ایک کام یہ بھی صحیح, جب گناہ کا میلان ہو رہا ہو تو جی نہیں چاہے گا, شیطان کہے گا ابھی مت پڑھو اعوذ باللہ, تم تو پھر گناہ کا مزہ ہی نہیں آئے گا پھر تو, لیکن پڑھنا ضروری ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بس یہی چیز ہے کہ اس کو تھوڑا طبیعت پر جبر کر کے پڑھ لیں ہم, یہ کڑوی گولی نگل لیں اور پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اور اللہ توفیق دے دیں تو قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, پوری پڑھ لیں جب میلان ہو رہا ہو گناہ کی طرف, یا کوئی ٹینشن ہو, کوئی خطرہ پیش آ رہا ہو اس وقت پڑھ لیں. یہ سب استعاذہ ہیں, اللہ کی پناہ میں آنا, اللہ کی پناہ میں آنا. اور چوتھی چیز ہے استغفار. استغفار بھی بڑی بہت عجیب عمل ہے. اب وقت نہیں ہے, بس اتنا میں عرض کروں گا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ فرمایا تھا, فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا, میری قوم تم اللہ سے استغفار کرو, اللہ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں. یرسل السماء علیکم مدرارا, تمہاری بارشوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا, ویمددکم باموال وبنین, مالوں میں تمہارے بڑھوتری ہوگی, اضافہ ہوگا, مال میں اضافہ ہوگا استغفار کی برکت سے. اور بنین, اللہ تمہیں بیٹے عطا فرمائیں گے, نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے. تو ہمارے ایک دوست ہیں, ان کو کسی عالم نے بتایا تھا, انہوں نے عمل کیا, 300 مرتبہ ان کی اہلیہ پڑھتی تھی, 300 مرتبہ وہ خود پڑھتے تھے استغفار, استغفر اللہ 300 مرتبہ دونوں پڑھتے تھے. لڑکیاں تھیں, اللہ نے لڑکا دے دیا, پکی بات ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے باغات کو اللہ سرسبز رکھیں گے, تمہاری نہروں کو اللہ بہتا رکھیں گے, خشک نہیں ہوں گی, تمہارے دریا اور نہریں خشک نہیں ہوں گے, قحط سالی نہیں ہوگی. یہ صرف استغفار کی برکت ہے. ایک عمل سے دنیا اور آخرت کے مسئلے حل ہو رہے ہیں استغفار سے. آخرت کا مسئلہ تو یہ انہ کان غفارا, اللہ بہت بے حساب مغفرت کرنے والے ہیں, یہ مسئلہ حل ہو گیا. طوبی لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا, اس شخص کے لیے خوشخبریاں ہیں جو اپنے نام اعمال میں قیامت کے دن کثرت سے استغفار پائے گا, اس کے لیے خوشخبریاں, یعنی اس کا کام بن گیا, آخرت والے دن اس کا کام بن جائے گا جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار لکھی ہوئی ہوگی. اور دنیا کے مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں, بارش برسائی جا رہی ہے, باغات سرسبز ہیں, تو ظاہر ہے پھل سبزیاں کھانے پینے کی چیزیں فراوانی ہوگی, اور دریا بہ رہے ہیں, نہریں بہ رہی ہیں, دنیا کے مسئلے بھی حل ہو رہے ہیں. اور شیطان نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے جنت سے نکلتے وقت کہ میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو گناہوں میں مبتلا کروں گا. اللہ نے اپنی عزت، اپنی جلال، اپنی بڑائی کی قسم اٹھا کر یہ فرمایا تھا، لَأَغْفِرَنَّ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي، میں بھی ان کو معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے شیطان نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گناہوں سے مارا، انہوں نے مجھے دو چیزوں سے ہلاک کیا، فَأَهْلَكُونِي بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَالِاسْتِغْفَارُ، انہوں نے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے مجھے ہلاک کیا. لا الہ الا اللہ کی کثرت سے اور استغفار کی کثرت سے انہوں نے مجھے ہلاک کیا. اور عذاب سے بھی حفاظت ہے. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اے اللہ کے نبی، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، اور جب تک آپ کے بعد یہ استغفار کرتے رہے ہم جب بھی ان کو عذاب نہیں دیں گے. تو عذاب سے رکنے کا راستہ بھی یہی ہے کہ استغفار کرتے رہے. تو یہ چار چیزیں ہیں، صبر، شکر اور استغفار اور استعاذہ. صبر کرتے رہیں اور شکر کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں اور اللہ کی پناہ چاہتے رہیں. اور یہ ان چار چیزوں سے ہمارا ماضی، حال اور مستقبل تینوں چیزیں محفوظ ہوں گی. استغفار کی برکت سے ہمارا ماضی محفوظ ہو گیا کیونکہ گناہ معاف ہو گئے، اور استعاذہ اور یہ جو صبر ہے اور استعاذہ ہے، اس سے ہمارا حال محفوظ ہو گیا، استعاذے سے ہمارا مستقبل محفوظ ہو گیا، شکر سے اور صبر سے ہمارا حال محفوظ ہو گیا. اور استعاذہ، کوئی خطرہ پیش آ رہا ہے یا گناہ کا موقع سامنے ہے تو ہمارا مستقبل محفوظ ہو گیا استعاذے سے، اعوذ باللہ سے. تو ماضی، حال اور مستقبل تینوں چیزوں کی ضمانت ہے حفاظت کی. یہ ایسے چار عمل ہیں اور ان میں خرچ کچھ بھی نہیں ہوتا. تھوڑی سی اپنے اپنے وقت پر ان کو یاد رکھنا ہے اور ہمت کر کے ان میں مشغول ہونا ہے، بس اتنا کام ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.